حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين ثم هو خاتم النبيين وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هداة الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور غایت عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معلوم کرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہمیں بزرگان دین کا عقیدت مند بنا کر ہمارے دین و ایمان کی وہ حفاظت فرماتا ہے، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس عقیدت کے اظہار کا جذبہ بھی ہم اہل سنت کے دلوں میں بیدار فرما دیا ہے، اور اس کے لیے بزم بھی ہم قائم کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے مدرسے کے طلباء کو سندیں دیتے ہیں یا انہیں دستار سے نوازتے ہیں تو اس وقت بھی ان بزرگان دین کی عقیدت اور ان کے انعامات کا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں بھی اور آپ سب کے دلوں میں اس کے محبوبوں کی محبت پائیدار رہے، قائم رہے، اور اسی محبت کے ساتھ ہم قبر میں پہنچیں اور حشر میں بھی اسی محبت کو لے کر اٹھیں۔ رفیقان ملت اور عزیزان گرامی، رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلم بالتعلم، علم وہی علم ہے جو انبیاء کرام کی بارگاہ سے سیکھ کر حاصل کیا گیا۔ آدمی اپنے تجربے اور اپنے ماحول کے نشیب و فراز سے بہت سی چیزیں معلوم کرتا ہے، مگر خدا کے یہاں اس کا نام علم نہیں رکھا جاتا، اور ایسا علم رکھنے والوں کو علماء بھی نہیں کہا جاتا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث صرف اور صرف علماء ہیں۔ ہر آدمی کا وارث اس کی آل اولاد ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، اور اگر اولاد نہ ہو تو پوتا پوتی ہوں، اور جو عصبات ہیں وہ ہوں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی وراثت اس طرح سے تقسیم نہیں کی ہے کہ اب اہل خاندان ہی بٹوارا کریں، بلکہ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء لا نورث فی المال، ہم انبیاء اکرام علیہ الصلوات و تسلیم کی جماعت وہ ہے کہ مال کی وراثت ہم نہیں بانٹتے، انما نورث فی العلم، ہماری وراثت میں صرف علم کی سوغات بڑھتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی، انسان کے مزاج میں بھلے کنبہ پروری اور اقربا نوازی کا جذبہ رہا کرے، مگر میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں کہ انبیاء کا جذبہ امت کے حق میں ہوا کرتا ہے، امت نوازی اور امت کی سرفرازی، اس جذبے کو وہ سامنے رکھتے ہیں، اس لیے وہ مال کی وراثت نہیں بانٹا کرتے۔ اور بٹے بھی کیوں، مال کی وراثت، وراثت مال کی اس کی بٹے جو مر جائے اور اپنی ملکیت سے ہاتھ اٹھا لے۔ نبی تو زندہ جاوید ہوتے ہیں، ان کی وراثت بٹے گی کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور ہم سب میں ایک فرق ہے، ہم مرے تو بیوی بیوہ، اور نبی کی اگر دنیا سے کوچ کریں وفات پائیں تو ان کی بیوی بیوہ نہیں کہلاتی، ان کے اوپر عدت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے نکاح میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کل نسب و سحر ینقطع الا نسبی و سحری، ہر نسب نامہ اور ہر رشتے داری کٹ جائے گی مگر میری رشتے داری ہرگز نہ کٹے گی، اس لیے ان کی ازواج مطہرات نبی کے زندہ ہونے کی وجہ سے ان کی ازواج ہی رہیں گی۔ اس لیے اب انبیاء وراثت بانٹیں گے تو اپنی حیات میں اپنی وراثت بانٹتے ہیں، اور وہ وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے، جس وراثت کو سب سے زیادہ اگر کسی نے حاصل کیا تو وہ ابو بکر صدیق۔ میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ما علمنی ربی الا وقد سببته فی قلب ابی بکر، اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا میں نے ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیا۔ ذرا سوچو کہ وراثت عطا کرنے کا کتنا عظیم انداز ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین میں سے ایک ایک کو اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا کہ اس کی مثال نہ ملے۔ اسی لیے آخری خلیفہ حضرت امیر المؤمنین مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ کو ارشاد فرماتے ہیں انا دار العلم و علی بابها، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا پھاٹک ہے۔ اس لیے اب رسول پاک کا علم اگر کسی کو لینا ہے تو اس پھاٹک سے لینا پڑے گا، اسی دروازے سے تقسیم ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ امام ہیں کہ جن کی فقہ اصحاب صحابہ کرام میں کوفے کے صحابہ کرام پر ڈیپینڈ زیادہ کرتی ہے، اور کوفے میں دار الخلافہ کن کا تھا؟ کوفے میں کن کا دار الخلافہ تھا؟ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تو انہوں نے علم تقسیم کیا. حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ کے والد ماجد حضرت ثابت ابھی بچے تھے, حضرت مولا علی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو دعا دی کہ اللہ تجھے ایسی اولاد دے کہ جو علم کو پھیلا دے. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ انبیاء کرام کی وراثت علماء کو ملتی ہے, تو صرف اگر علم ملا تو وراثت ناتمام ہے. علم کے ساتھ یہ حیثیت بھی ملے کہ اس کی ایک ایک حرکت علم کا اظہار کرے, اس کے رومے رومے سے علم پھوٹے, بولے تو علم بولے, سنے تو علم سنے, اور سونگھے تو علم, اور بدن سے خوشبو پھوٹے تو علم کی. اس لیے ایسے علماء پیکر علم ہوتے ہیں. امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کو بارگاہ رسالت اور پھر بارگاہ غوثیت سے یہی منصب عطا کیا گیا کہ آپ سراپا علم تھے. آپ بولے تو علم بولے, یہاں تک کہ جب سوتے تھے تو سونا بھی آپ کا علم ہی کی گواہی دیتا تھا, علم کی شہادتیں دیتے. جب رہے تو علم بولے, بولے تو علم ابلے. تو یہ شان حضرت سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی تھی. اس لیے اللہ تعالی نے ان کو خوب نوازا. اب ان کے مرتبے کو پوچھنا ہے تو آؤ ان کے پیر و مرشد سے تو پوچھو. جب اپنی 18 یا 20 سال کی عمر میں جب بالکل عنفوان شباب کا دور ہوتا ہے, جس وقت طالب علم اپنی طالب علمی کے نشے میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر عجیب جوانی کا بھوت سوار ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی جذبہ عمل بھی بیدار نہیں ہوتا, مگر اس موقع پر جب آپ اتنی سی عمر میں حضرت سیدنا آل رسول احمدی قدس سرہ العزیز سے مرید ہونے مارر مطہرہ گئے تو آپ نے فوراً مرید بھی کیا, جملہ سلاسل کی اجازت بھی دی اور تمام اوراد و اشغال سے آپ کو نواز دیا. حضرت نوری میاں علی رحمت و رضوان وہیں پر تشریف فرما تھے. وہ کہتے ہیں حضور آج آپ نے کیا کیا, یہاں جو لوگ مرید ہوتے ہیں تو ان کو خلافت 8 سال 10 سال 12 سال کا چلا کرا کے ریاضتیں نبھا کے ان کو دی جاتی ہیں اور آپ ابھی آئے مرید ہوئے اور ابھی خلافت نہیں, جملہ سلاطین کے خلافت اور تمام اوراد و مشاغل بھی ان کو آپ نے عطا کر دیے. فرماتے ہیں سنو نوری میاں, اصل میں جتنے لوگ آتے تھے وہ خالی ہوتے تھے تو خالی برتن کو بھرنے کے لیے وقت چاہیے تھا, اور یہ جو آئے ہیں تو ان کے اندر سب کمالات پہلے ہی سے موجود ہیں, علم کا خزانہ, عمل کا پیکر, سب کچھ ان کے پاس ہے, بس ایک کمی تھی نسبت جوڑنے کی جو فقیر نے جوڑ دی. ذرا آپ اندازہ کریں کہ امام احمد رضا اپنے عنفوان شباب میں علم کا پیکر تھی, جبھی تو پیر و مرشد ان کے علم, ان کے تقوی, ان کی پرہیزگاری اور ان کے علم باطنی کی شہادت دیتے ہوئے ان کو اتنا نواز رہے ہیں, اتنا نواز رہے ہیں. بہرحال اب مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ تو امام احمد رضا کا خود اپنا پیکر تھا, مگر اللہ کی عنایت دیکھیں کہ بہت سے علماء ہوتے ہیں مگر ان کو ایسے تلامذہ اور ایسے حاشیہ نشین لوگ نہیں ملتے جو ان کے علم کو پھیلا سکیں. چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کان لیس افقہ من مالک ولکن اصحابہ ضجعوہ, فرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لیث ابن سعد امام مالک سے بڑے فقیہ تھے. یہ امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں لیث ابن سعد. لیث ابن سعد امام مالک سے بڑے فقیہ تھے لیکن شاگردوں نے ان کے علم کو جمع کر کے پھیلایا نہیں, برباد کر دیا ان کے علم کو, برباد کر دیا. مگر اعلی حضرت کو اللہ تعالی نے ایسے حاشیہ نشین علماء عطا کیے کہ ان میں ایک ایک علم کا ہمالا پہاڑ نظر آتا, ایک ایک دو دو تقوی کا سمندر نظر آتا, ایک ایک کے اندر خوبیاں سبحان اللہ. جس میدان میں آ جائیں اس میدان میں یکتائے روزگار نظر آئے. آپ سوچئے کہ کیا کیا ان کے چند حاشیہ نشین علماء نے کیا کیا کارنامے نہیں انجام دیے. اور پھر اتنا ہی نہیں, ہاں ایسا بات ہوتا ہے کہ طلباء اپنے استاد کا نام روشن کرتے ہیں, مگر یہاں نام روشن کرنے کے لیے جہاں پر صدر الشریعہ صدر الافاضل جیسی بزرگ شخصیتیں ہیں وہیں پر اعلی حضرت کے خود اپنے فرزندان گرامی بھی. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا زیادہ نظر آتا, مگر یہاں پر چراغ بھی روشن ہے اور اس کا تلا بھی روشن. ایسا ایسا علم سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ایک مرتبہ دارالافتاء میں پہنچی تو اعلی حضرت کے شاگرد, ان کی بارگاہ کے تربیت یافتہ, ان کے حاشیہ نشین ملک العلماء علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے, ایک استفتا ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر رہے تھے. مفتی اعظم اتنے میں دارالافتاء میں پہنچ گئے, فرماتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں صاحب, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فتاوی رضویہ دیکھ دیکھ کر فتوا لکھتے ہیں آپ؟ کیا ہے مشکل فتوا, کیا ہے مشکل, تو اعلی حضرت کی بارگاہ سے تربیت کیا رہی؟ کیا آپ بہت بول رہے ہیں, لیجیے آپ ہی لکھ دیجئے بغیر کتاب لکھے, کتاب دیکھے. مفتی اعظم نے کہا لائیے دیجئے, پڑھا اور قلم اٹھایا, پوری تفصیل کے ساتھ فتوا لکھ کر کے پیش کر دیا, لیجیے پڑھیے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اعلی حضرت بول رہے ہیں اور مفتی اعظم لکھ رہے ہیں. یہ شان, اس سے پتا چلتا ہے کہ اعلی حضرت نے اپنے شہزادوں کو علم, اپنے علم سے کیسا نوازا تھا. اسی لیے میں حضرت حجت الاسلام کا وقت تو پا نہ سکا سوائے ایک ملاقات کے, مجھے کچھ یاد نہیں. جب میں چھوٹا سا تھا وہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے تھے اور صبح جب میں اٹھا میری والدہ ماجدہ نے مجھے اچھی طرح سے ہاتھ منہ وغیرہ دھلا کر اور صاف کپڑے پہنا کر کہا کہ جاؤ اوپر چھت پر, بڑے مولانا تشریف لائے ہیں ان سے سلام کرو. حضور حجت الاسلام کو ہم لوگ بڑے مولانا کہتے تھے اور حضرت مفتی اعظم کو چھوٹے مولانا, یہی اصطلاح اس وقت رائج تھی. میں گیا, میں نے سلام کیا, آپ نے مجھے بالکل اپنے پاس بٹھایا اور کچھ دیر تک میرے پیٹ میں انگلی سے کچوکے لگائے, بس اتنا مجھے یاد ہے. مگر مفتی اعظم قبلہ کی بارگاہ میں تو اکتساب فیض کا مجھے خوب موقع ملا, یہ ان کی بھی نگاہ کرم تھی اور خود میرا بھی ذوق تھا. اور پھر میں آج سے تقریباً 60 سال پہلے, تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دو ایک مہینے کم, 60 سال پہلے حضور مفتی اعظم کے دستے حق پرست پر بیعت ہوا اور آج سے تقریباً 40 سال پہلے
حضور مفتی اعظم نے مجھے خلافت سے نوازا، یہ ان کا کرم تھا۔
مگر میں دیکھتا تھا مفتی اعظم قبلہ کو جب سے مرید ہوا، بڑے ہی تب تراک کے ساتھ رہنے والے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی تو دل دل میں میں اپنے ایک انقباض محسوس کرتا تھا، کہاں سے چھوٹے مولانا کا میں مرید ہو گیا، ان کا مرید ہوتا کیا تمتراک ہے، کیا شان ہے۔ مگر جب اللہ نے مجھے علم دیا اور کھرے کھوٹے کو پہچاننے اور کسی کی عظمت کو پرکھنے کا مجھے موقع اللہ نے دیا تو میں ہزار شکر ادا کرتا تھا اللہ کا کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ غلام بنایا تو مفتی اعظم کا غلام بنایا۔ حضور مفتی اعظم ہند قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کچھ مجھے معلومات ہیں، بھرپور معلومات تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہاں تھوڑی تھی ہیں۔ حجت الاسلام کے بارے میں میں نے سنا ہے اور بار بار سنا ہے کہ یہ ان کی شخصیت تھی کہ جس راستے سے گزر جاتے اس راستے کے لوگ دکان چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ کسی شہر میں پہنچتے تو صرف آپ کی زیارت کر کے کتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر کے ان کی غلامی میں آ جاتے تھے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمت و رضوان، میرے والد ماجد حضور صدر الشریعہ کے سب سے جلیل الشان دو شاگردوں میں سے ایک وہ ہیں، ایک حافظ الملت والدین اور جو ہندوستان میں، اور ایک حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ جو پاکستان کو انہوں نے سنبھالا، انہوں نے ہندوستان سنبھالا، انہوں نے پاکستان کو سنبھالا۔ یہ کسی کالج میں بی اے کی کلاسیں پڑھتے تھے، حجت الاسلام حزب الاحناف کے جلسے میں لاہور پہنچے، بڑا پروپیگنڈا ہوا، شہرت ہوئی، اشتہارات بٹے، ان کو بھی شوق ہوا کہ چلو ایک عالم آئے ہیں بات تو سنا جائے۔ اب آئے حجت الاسلام کو دیکھا گرویدہ ہو گئے، اب جلسے کے بعد مرید ہوئے اور ٹک گئے۔ حضرت نے فرمایا گھر جاؤ، کہا کہ اب گھر نہیں جاؤں گا، میں حضوری کے ساتھ رہوں گا۔ حجت الاسلام نے سمجھایا کہ نہ، کہ مجھے بریلی جانا ہے، کہ مجھے بھی بریلی ہے چلیے، تمہاری تعلیم کا نقصان ہوگا کہ حضور کے قدموں میں رہ کے تعلیم حاصل کروں گا۔ چلے آئے، اپنے پینٹ شرٹ حجت الاسلام نے کرتا پیجامہ عطا کیا، انہوں نے اپنے پینٹ شرٹ پھینکے، پھر حضرت صدر الشریعہ کے حوالے کر دیا، آپ ان کو پڑھائیے۔ بریلی آئے، حضرت صدر الشریعہ نے ان کے کپڑے کا پہلے تو انتظام یہ کیا کہ اپنے چند جوڑے کپڑے ان کو عطا کیے۔ ایک روز بھشتی نے جو پانی بھر بھر کے گھر گھر پہنچاتا تھا، آ کر حضرت صدر الشریعہ سے شکایت کی کہ ایک مولانا آپ کے شاگردوں میں ہیں، وہ سڑک کے کنارے، آج میں نے ان کو دیکھا جب صبح سویرے صبح صادق کے وقت پانی پہنچانے ادھر ادھر جا رہا تھا، دیکھا سڑک کے کنارے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں شکایت کروں گا، تو وہ مجھ کو بہت منت سماجت سے کہتے رہے کہ مت شکایت کیجیے گا، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت صدر الشریعہ نے
بلایا، کیوں سردار احمد تمہاری یہ شکایت کیوں آئی؟ کہا حضور میرے پاس مطالعے کے لیے تیل کا پیسہ نہیں، تو میں یہ میونسپلٹی کی جو لالٹین جلتی ہے اسی کی روشنی میں کھڑے ہو کر کے مطالعہ کرتا ہوں، جب نیند آتی ہے تو وہی سڑک کے کنارے تکیا لگا کر میں سو جاتا ہوں، اینٹ کا تکیا لگا کر۔ فرمایا بستر تمہارے کہاں ہے؟ کچھ بولے نہیں، تب سمجھ لیا صدر چریا نے کہ ان کے پاس کوئی سامان نہیں، فوراً گھر میں سے بستر تکیے چادر کا انتظام کر کے ان کو دیا۔ مگر گرویدگی ذرا دیکھو، ایک پیر کا گرویدا ہوا تو وہ جامع محبت پلایا کہ علم سے سرچار ہو گئے، اور علم کے ایسے ایسے علم کے اشاعت کرنے والے اور علم کی تبلیغ کرنے والے ایسے ہوئے کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ حجت الاسلام کی ایک نگاہ کیمیا اثر تھی۔ بہرحال اب مفتی اعظم ہند قبلہ، ان کو تو میں نے بارہا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کا ہجوم لگ جاتا، یہ کہاں کے دیوتا اتر آئے؟ مفتی اعظم سنتے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ معاذ اللہ، کیا بکتے ہیں، کیا بکتے ہیں، مجھے دیو کہتا ہے، معاذ اللہ توبہ توبہ دیوتا کیا بکتا ہے، مگر سرکار مدد ہماری ذرا دعا کر آشیرواد لینے آئے، پاؤں چھوتے مفتی آدم اپنے پاؤں کھٹکاتے، چھونے نہیں دیتے، اور لوگ پھنکواتے، لوگ طرح طرح سے ان کے گرد بھیڑ لگائے رہتے۔ ایک مرتبہ میں نے کلکتے میں حضور مفتی آدم کو بلایا، جو آنے کی تاریخ تھی آپ تشریف نہیں لائے، بڑے تمتراس سے ہم نے اعلانات کیے تھے اور بڑے بڑے پوسٹر شائع کیے تھے کہ حضور مفتی اعظم یقیناً تشریف لائیں گے، دور دور سے بنگال اور قریب کے بہار کے حصے سے لوگ کلکتے میں چلے آئے کہ مفتی اعظم کی زیارت تو ہوگی، مفتی اعظم کی زیارت تو ہوگی، نہیں آئے۔ تو رات کا جلسہ سن کر کے سب لوگ چلے گئے، ٹھیک 8:30 بجے دیکھا کہ مفتی اعظم ایک سواری کر کے وہاں تشریف لے آئے، آ گئے۔ اب تو ہم لوگ ہکا بکا کہ کوئی استقبال بھی نہ کر سکے، ہم لوگ کم سے کم حضرت نے اتنی تو خبر دی ہوتی کہ میں کل آئندہ پہنچوں گا، اب یہاں سارے آنے والے واپس ہو گئے، سارے دارین معتقدین مشتاقین سارا ہجوم واپس ہو گیا، اب حضور تشریف لائے گئے۔ اب حضرت کو ٹھہرایا، میں نے عرض کی کہ حضور رات بھر ادھر سے ادھر دھنباد سے کہاں کہاں سے لوگ آئے، آسنسول سے بردوان سے، حضور تشریف نہیں لائے۔ اللہ سب کو جزائے خیر، بات ختم ہوئی۔ مگر ایک دو گھنٹہ گزرا تھا، دیکھتا ہوں میں کہ ہزاروں لوگ گئے ہوئے واپس آ گئے، کون ان کو بلا کے لایا، کس نے ان کو خبر کی کہ مفتی اعظم آ گئے ہیں، لٹک لٹک کر لوگ پہنچے۔ تو میں سوچنے لگا کہ مفتی اعظم کا اثر لوگوں کے دلوں پر ایسا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہ عطا فرمایا، جیسے اپنے خادم سے غوث پاک نے فرمایا تھا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ نے انسانوں کا دل عبد القادر کی مٹھی میں دے دیا ہے، جب چاہتا ہوں میں دوسری طرف پھیر دیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنی طرف پھیر۔ ایسی ہی یہ شاخ مفتی اعظم کو غوث اعظم نے عطا کر کہ اب
جب چاہتے تھے کھینچ لیتے اور جب چاہتے بھیڑ ختم ہو جاتی. اس طرح مفتی اعظم کو ملا کہ یہ تو یہ کرامت ہے اور یہ بات 100% سے زیادہ چاہیے کہ مفتی اعظم خاموش رہتے تھے مگر خاموشی کے اندر دین اسلام کی اور مسائل کی جو تبلیغ ہوتی تھی وہ ہم بول بول کر گرج گرج کر کے وہ اشاعت نہیں کر پاتے. ان کی خاموشی کیا ہوتی تھی؟ علم کا پیکر جھڑتا تھا. ان کے چلنے سے مسائل معلوم ہوتے, ان کے بیٹھنے سے مسائل معلوم ہوتے, ان کے مسکرانے سے اور ان کے جلال سے ہر چیز سے دین کے مسائل و احکام کا انبار لگ جاتا تھا. ہم نے بہت زیادہ مفتی اعظم قبلہ کا گہرائی سے مطالعہ کیا, اور مولوی جب جوان ہوتا ہے تو بڑا تنقیدی مطالعہ کرتا ہے, اور شخصیتوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ وہ کھرچنی نکالتا ہے, مگر ہم نے جتنی زیادہ گہرائی اور تنقید کی نظر سے مفتی اعظم کو دیکھا اتنی ہی زیادہ ان کی شخصیت نکھرتی چلی گئی, اتنے ہی زیادہ ہمیں مسائل معلوم ہوتے گئے. وہ گفتگو کرتے تھے تو اس سے ہم لوگ گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھتے. کبھی ہم نے مفتی اعظم کو ہنستے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنستے ہوں, ہاں دیکھا تو چہرے کا تھوڑا سا جغرافیہ بدل جاتا. حدیث کی کتابیں میں نے پڑھی تو اس میں مجھے ملا کہ رسول پاک کے مسکرانے کا یہی آتا. کبھی میرے آقا ایسے نہیں ہنسے کہ خود بھی اپنے ہنسنے کی آواز سن سکیں, پاس والا کیا سنے. اور یہی شان میں نے اپنے اکابر علماء کی پائی. میں نے صدر الشریعہ کے ہنسنے کا یہی انداز دیکھا کہ ہونٹوں کا مد و جدر کچھ تبدیل ہو جاتا تھا اور آنکھیں عجب انداز میں ہوتی. مفتی اعظم کو ایسے ہی دیکھا, حافظ ملت کو ایسے ہی دیکھا, میں نے اور بھی بہت سے علماء اسی انداز کے دیکھے. ہمیں ان کے ہنسنے سے ہنسنے کا شعور ملا, ان کے رونے سے رونے کا انداز ملا. کبھی ہم نے ان کو بلک بلک کر روتے نہ دیکھا. ہاں یہ ضرور ہے ہم نے دیکھا کہ یہ سب کے سب غم و اندوہ کے معاملے میں صبر کا پہاڑ ہوتے تھے. جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو بے ساختہ اگر آنکھ سے آنسو نکل گیا تو نکل جاتا, مگر کبھی سسکی نہیں لی. مفتی اعظم قبلہ کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کی, 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا کیا. 1 بیٹا, 2 سال کا بچہ, ذرا سوچو کہ 1 بیٹا 6 بیٹیوں کے جھرمٹ میں اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی. عام آدمی اس کا اندازہ لگائے, مگر مفتی اعظم قبلہ کہ اس بیٹے کی طبیعت ناساز ہوئی. آپ دارالافتا میں فتویٰ لکھ رہے ہیں, لکھتے لکھتے گھر میں سے کسی نے اطلاع بھیجی کہ صاحب زادے کا انتقال ہو گیا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, قلم دان میں قلم رکھا, دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پورا کیا, پھر وہی قلم دان سے قلم اٹھایا, فتوے کی تکمیل میں لگ گئے. آپ ذرا سوچو یہ کیا چیز ہے, صرف زبان سے یہ الفاظ نکلے, ان للہ ما اعطا ولہ ما اخذ وانا بما فعل ربنا لراضون. جو اللہ نے دیا وہ اسی کا ہے, جو لیا وہ اتنے اپنا ہی لیا ہے, اور رب نے جو کیا ہم اس پر راضی ہیں. ذرا سوچو یہ غم منانے کا انداز اور لوگوں کو نہیں ملا ہے. یہ اللہ نے ان بندوں کو دیا ہے جن کے سینوں میں علم کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے. میں نے حضرت صدر الشریعہ پر بھی آپ غم و اندوہ اترتے ہوئے دیکھا, مگر کبھی میں نے ان کو ہچکی لے کر یا تھسک سے چک کر روتے نہیں دیکھا. ہاں دو قطرے آنکھ سے ٹپک جاتی تھی, بس اس کے بعد کوئی ایسا اثر نہیں. ہاں خود فرماتے ہیں کہ میرے لڑکے مولوی عطاء المصطفیٰ کا جب انتقال ہوا تو اچانک میری بینائی اسی وقت کم ہو گئی اور آہستہ آہستہ میری بینائی مفقود ہو گئی. یہ کیا مطلب ہے کہ صبر اور صدمے کو جھیلنے کی قوت اللہ نے ان بزرگوں کو کیسی عطا کی. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تعبیر لکھتے تھے, فتوے لکھتے ایسے فتوے کہ اعلی حضرت کے فتووں کی کاپی, تحقیقات ان کے فتووں کی دیکھیں تو دنگ رہ جاتا ہے. ماہر ترین مفتی بھی مفتی اعظم کے فتووں کی یہ شان. اور پھر مفتی اعظم قبلہ کہ ارد گرد تعویذ والوں کا ہجوم لگ جاتا, کبھی کسی کو انکار نہ کیا. سخت ضرورت, نیت کا بوجھ تھکن سے چور, مگر کوئی مانگ دے تو دے دیں. تابی ٹرین آ کر کھڑی ہو گئی اور غرق مندوں کی شان یہ کہ حضور بچہ بیمار ہے, تعویذ لکھ دیجیے, پیٹ میں بھی درد ہے اس کے, اور بہت چیختا ہے, بہت روتا ہے, اور حضور اس کو نظر بد لگی ہے. بس ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, یہ نظر بد کا تعویذ, یہ پیٹ کے درد کا تعویذ, یہ رونے کا تعویذ, یہ ضد کا تعویذ, یہ حفاظت کا تعویذ لکھ کے دیے جا رہے. ٹرین چلی گئی, ٹرین بھی چلی جاتی, ہم لوگوں کے اندر ایسی قوت ضبط نہیں ہے. اگر کسی کی تعویذ لکھنے میں ٹرین چھوٹ جائے تو جتنا تعویذ لکھا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بد دعا دے دیں گے. مگر اللہ نے ان کی شان کیا رکھی تھی, میں مجھے تعویذ کا اجازت نامہ لکھ کر دیا. تو لکھتے ہیں میں علا برکت اللہ ثم علا برکت رسوله جل جلاله صلی اللہ ثم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لکھ کر باقتداء حدیث خیر الناس من ينفع الناس, حدیثی مولوی ضیاء المصطفیٰ کو تمام اوفاق و اعمال کی اجازت دیتا. یہ آپ نے لکھا تو اس کے شروع میں یہ لفظ باقتداء خیر الناس من ينفع الناس کے حدیث میں یہ جو فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, تو مطلب یہ کہ تعویذ لکھو پیسہ کمانے کے لیے نہیں, لوگوں کو نفع دینے کے, نفع پہنچانے کے. اور یہی شان ان کی. ایک صاحب آئے کچھ مٹھائیاں بانٹ کر لائے, مصافحہ کیا, دس بوتی کی سامنے رکھی, فرمایا یہ کیا؟ حضور گھر سے آ رہا تھا تو سوچا کہ خالی ہاتھ کیا جاؤں, حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو یہ مٹھائی کچھ لے آیا تھوڑی سی. فرمایا کہ کس غرض سے آپ آئے؟ کہ صرف زیارت کی غرض سے آیا. پھر ایک تعویذ لکھ چکے کسی کو دیا, پھر پوچھتے ہیں آپ کس لیے آئے؟ کہ حضور زیارت کے لیے آیا. پھر لکھنے میں مصروف ہوئے, پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں آپ کس لیے تشریف لائے؟ کہ حضور زیارت کے لیے آیا. ساجد میاں یہ مٹھائی گھر میں بھیجوا, گھر میں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے بیٹھے عرض کرتے ہیں حضور بچہ بہت ضدی ہو گیا ہے, ایک تعویذ مرحمت فرما دے. یہی تو میں آپ سے کتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں کہ کس لیے آپ تشریف لائے؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف زیارت کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے ساجد میاں، وہ جو مٹھائی اندر گئی اسے واپس بلاؤ، منگواؤ، ان کو تعویذ لکھ دیا، یہ تعویذ لیجئے اور یہ مٹھائی اٹھا لے جائیے۔ حضور یہ تو میں خاص آپ کے لیے لگ، نہیں میں تعویذ کی اجرت نہیں لیتا۔ کہ نہیں حضور، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اجرت کے لیے نہیں لایا، میں صرف حضور کی خدمت کے لیے لایا ہوں، کچھ نہیں، میں تعویذ دینے کے بعد کچھ نہیں لیتا، آپ اس کو لے جائیے، اٹھائیے اور لے جائیے، آپ کے بچے اس کے زیادہ مستحق ہیں، لے جائیے۔ نہیں لیا۔ اس سے کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تعویذوں سے لوگوں کو نفع پہنچانے کا مفتی اعظم کا کیسا جذبہ تھا؟ اسی وجہ سے ان کے تعویذوں میں بڑی تاثیر تھی اور بہت لوگ بھیڑ لگا کر، میلہ لگا کر آتے، اور مفتی اعظم ایک بیٹھک میں نہ معلوم کتنے ہزار تعویذ لیتا، یہ ان کی کرامت تھی۔ ورنہ چار چھ دس تعویذ لکھتے لکھتے لوگوں کی گردن ٹیڑھی ہونے لگتی ہے اور مفتی اعظم قبلہ بس لکھے چلے جاتے، نیچ سے قلم چلتے چلتے رک گیا اور جھپکی کھا رہے ہیں مگر انکار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ خلق خدا کو نفع پہنچانے کا کیسا گہرا جذبہ ہے! ایسے موقع پر لوگ پر کہتے ہیں ذرا آرام کا بھی تو کچھ وقت دو۔ اعلی حضرت نے کہا ہے، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام مل ہی جائے گا، ذرا آرام تو کچھ کر لینے دو، بعد میں تعویذ لے لینا۔ مگر نہیں، مفتی اعظم لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا آرام بھی قربان کر دیتے۔ اور خدمت کیا کرتے لوگ؟ ہاں، تنگ ضرور کرتے تھے۔ رمضان مبارک میں حاضر تھا، کچھ خاص قسم کی اجازتوں کے لیے اور کچھ حدیث اور فقہ کی خاص اجازتوں کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ کتابوں کے کچھ کچھ حصے پڑھ کر میں نے مفتی اعظم کو سنائے اور پھر میں نے اجازت، حضور جو خاص طور سے اعلی حضرت نے جن کتابوں کی آپ کو اجازت عطا فرمائی، وہ مجھے بھی مرحمت فرما دیں، کرم فرما دیں۔ ٹھیک ہے، پڑھوایا، میں نے پڑھ پڑھ دیا اور مفتی اعظم نے قلم اٹھایا کہ لکھوں۔ میں نے کہا حضور لکھنے کی مجھ ضرورت نہیں، حضور کی زبان مبارک سے اجازت ادا ہو جائے، یہ سب سے بڑی قیمتی چیز۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے اجازت دے دی۔ تراویح سے کچھ پہلے ایک صاحب آئے، مفتی اعظم کھانا وغیرہ تناول کر کے باہر تشریف لائے، یہ بیٹھے تھے تو مفتی اعظم تشریف لائے، انہوں نے ملاقات کی، فرمایا آپ کیسے تشریف لائے؟ حضور میری بیوی کو آسیب ہو گیا ہے، اسی کے تعویذ کے لیے حاضر ہوا۔ تم نے اسے آسیب سے ملاقات کی تھی کہ نہیں؟ نہیں، ملاقات تو نہیں ہوئی۔ تو کس نے بتا دیا کہ آسیب ہو گیا ہے؟ کون کہتا ہے اس کو آسیب ہوا ہے؟ حضور دعا تعویذ کرنے والوں نے بتایا، کہ یہ دعا تعویذ کرنے والے تو اور مصیبت ہیں، کچھ تو وحشت میں ہوتے ہیں جنوں کے انداز، اور کچھ لوگ تو دیوانہ بنا دیتے ہیں، یہی مصیبت ہے۔
یہی شیر مفتی اعظم نے اس وقت پڑھا. کچھ تو ہوتے ہیں, کچھ تو وحشت میں بھی ہوتے ہیں جنوں کے انداز, اور کچھ لوگ تو دیوانہ بنا دیتے ہیں. مفتی اعظم نے قلم اٹھایا اور ایک تعبیر شفا کا لکھا, ایک آصف کا لکھا, ایک جادو کا لکھا, اور کیا تکلیف ہے ایک اس کا لکھا. جا لے جاؤ یہ سب اس کے گلے میں پہنا دو, شفا ہو جائے. مفتی اعظم قبلہ کی ضرورت کتنی ہی اہم ہوتی مگر کسی سائل کو اپنے در سے واپس کرنا پسند نہیں کرتا. حد یہ کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم جب عمدہ قسم کا امامہ باندھے رہتے, حضور یہ امامہ تبرک میں مجھ کو عطا فرما دیا. ٹھیک بیٹھے, گھر میں تشریف لے جاتے تھوڑی دیر کے بعد کام پورا کر کے, پرانا امامہ سر پہ باندھتے اور یہ نیا امامہ ان کو دے دیتے. پاگل قسم کے آدمی, پرانا مانگنا چاہیے تھا کہ زیادہ بڑا تبرک, مگر وہ تو خوبصورتی کے شیدا تھے, وہ امامے کی خوش قسمتی کے شیدا نہیں تھے. ایک قید نے دیکھا کہ بڑی عمدہ شال جاڑے میں زیب تن فرمائے ہوئے اوڑے ہوئے آپ گدی پر تشریف فرما ہے, لکھ رہے ہیں. لکھنے سے فارغ ہوئے, حضور حضور کیا ہے یہ چادر مبارک مجھے عطا فرما دے, یہ شال مبارک تبرک کے طور پر مجھے عطا. نئی شال فوراً اتاری, لو دے دی. یہ کن لوگوں کی شان ہے؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس سے کوئی چیز گئی تو جا کر بھی اس نے ہمیں کنگال نہیں کیا. مفتی اعظم قبلہ کی وہ تاریخ بھی یاد کریں جب 1947 میں سارے ہندوستان میں آگ لگی. اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور کشتوں کے پشتے لگتے تھے. عجب عالم تھا, پورا محلہ سوداگران جتنے اس میں مسلمان تھے یا تو کچھ پاکستان کی طرف بھاگ گئے اور کچھ جو بچے تھے وہ پرانے شہر چلے گئے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی گمبھیر, وہاں بھاگ گئے. مفتی اعظم سے لوگ خوشامد کرتے رہے, آپ چلیں حضور چلیں حضور چلیں. بالکل آپ عزم محکم کے ساتھ فرماتے ہیں, سنو جب تک یہ اعلی حضرت کی مسجد اور اعلی حضرت کا مزار ہے, مصطفیٰ رضا خان یہاں سے ٹل نہیں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ کرفیو تھا, ہر طرف عجب حالات برپا تھے, مگر مفتی اعظم پنجگانہ نماز کے وقت خود آتے, اذان کہتے اور اکیلے نماز جماعت کے انداز میں پڑھا کے چلے جاتے. مدار شریف میں فاتحہ پڑھتے, تالا بند کر کے گھر چلے آئے. یہی حال تھا. ذرا آپ سوچو, جان کے لالے پڑ جاتے ہیں ایسے وقت, آدمی چوہے کی بل میں گھس جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, مگر مفتی اعظم جان جان آفری کو سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اے رب العالمین تیرے گھر کی حفاظت کے لیے بظاہر میں ہوں, تو حفاظت کر, مجھ سے حفاظت کا کام لے لے. تو اس طرح پر مفتی اعظم قبلہ نے وہاں پر وقت گزارا. پھر ایک رات ایسی آئی کہ عشاء کے بعد اپنی بیٹھک میں تشریف فرما تھے, ایک غنڈا ہاتھ میں خنجر ننگا لے کر آیا, سامنے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بڑے مولوی صاحب اب تو آپ کا کام تمام کروں گا, تو مفتی اعظم قبلہ یہ نہیں کہتے ارے معاف کر دے چھوڑ دے کچھ نہیں, اور نہ اٹھ کر بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی, جنبش تک اپنی جگہ پہ نہ کی, بس آنکھ بند کر لی, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نیت سے پڑھ کہ اب دنیا سے جا رہے ہیں, جامع شہادت نوش کرنا ہے, مگر دیر ہو گئی, اس کا خنجر گر گیا اور وہ مفتی اعظم سے معافی مانگ کر کے بھاگا کہ حضور مجھ سے گستاخی ہوئی معاف کر دیجیے گا, نہ معلوم اس وقت غیب سے کون سی حیبت اس کے اوپر طاری ہوئی, کیا اس نے کوئی شیر دیکھا چیتا دیکھا یا کسی محیط شکل میں فرشتے کو دیکھا, کیا دیکھا کہ حیبت سے وہ کانپنے لگا, خنجر اس کا گر گیا, کیا کہتے کہ یہ مفتی اعظم ہند اللہ تعالی نے ان کو بے حساب نوازا ہے, اس لیے غوث پاک پر تو وہ جان و دل سے قربان تھے, ہاں یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. کچھ لوگ تو شاعری واہ واہی کے لیے کرتے ہیں, اور سبحان اللہ پر کہو نا جی سبحان اللہ, زبردستی داد لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں, مگر مفتی اعظم کی یہ شاعری نہیں ہے, یہ حقیقت کی ترجمانی ہے, غوث کی بارگاہ میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے, جہاں چاہو رکھو قدم غوثیا, ایسی بات وہ نہیں بول سکتے جو خلاف باب ہے, اس لیے غوث پاک نے ان کو اپنے کمالات کا بہت کچھ حصہ عطا فرمایا تھا, اسی لیے خلق خدا کی زبان پر ہم شبیہ غوث اعظم یہ جاری تھا, اور یہ کیفیت تو آپ نے خوب سنی ہوگی کہ مفتی اعظم کا جب وصال ہوا اور آپ کو غسل دیا جا رہا تھا, غسل دیتے وقت جب ایک طرف کے گھٹنے بے ساختہ طریقے پہ پانی کچھ غلط انداز میں ڈالا, یا بدن کو ملنے میں کپڑا کچھ کھسک گیا, کچھ بھی ہو تو گھٹنے سے اوپر آنے لگا وہ پردے کا کپڑا, تو مفتی اعظم کی یہ دونوں انگلیاں ایسے پھنس گئیں اس میں, اور اس طرح سے مضبوطی سے اس غسل کی چادر کو پکڑا کہ لوگوں نے بڑی کوششوں کے بعد اس کو چھڑایا, ڈرتے تھے کہ اتنی مضبوطی سے یہ جکڑا ہوا ہے کہیں کھال نہ حضرت کی چھوٹ جائے, اس کے ساتھ تو ایسے ایسے آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے اس کے اندر دراز پیدا کرنے کی کوشش کی اور کپڑا الگ کیا, کیا معلوم ہوا مفتی اعظم اپنی پوری حیات سوتے جاگتے شریعت کے مکمل پابند تھے, کتاب زندگی نہیں تھی کتاب فتویٰ بھی کتاب تقویٰ بھی تھی مفتی اعظم کی زندگی, مگر جب دنیا سے کوچ کر گئے اس وقت جبکہ آدمی پر سے قلم شریعت کا اٹھ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مردہ بدست زندہ, مگر اس وقت بھی مفتی اعظم اپنے تقوی کی حفاظت میں اسی طرح کمر بستہ نظر آ رہے ہیں جیسے اپنی حیات ذاتی, اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں مفتی اعظم قبلہ کی برکتوں میں سے کچھ ہم لوگوں کو بھی عطا کرے, ان کے تقوی کا ایک ہلکا سا جلوہ بھی اور ان کے علم کی ایک چمکتی ہوئی شعاع ہم لوگوں کو عطا فرما دے, تو ہماری زندگی کے سارے سیاہ گوشے روشن ہو جائیں اور ہماری زندگی تابناک اور ہمارا مستقبل روشن اور موت میں بھی ہم روشن رہیں. مفتی اعظم ہند قبلہ علیہ الرحمہ کی زندگی کے باپ کے ایسے گوشے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھاتے نہیں تھے، مگر جب ہم کتاب کا مشکل ترین کوئی مسئلہ چھیڑ دیتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ اس کو لے کر کے ابھی تیاری کر کے بیٹھے اور اس کو ایسا حل کرتے تھے کہ بالکل پانی پانی ہو جاتی مشکل بحثیں، بہت آسانی سے حل فرما دیتے. یہ اللہ تعالی کا ان کے اوپر کرم خاص تھا. میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، آج سوچتا ہوں تو پچھتاتا ہوں. چھٹی کے دنوں میں فتویٰ نویسی کے لیے میں بریلی پہنچ جاتا تھا کہ فتویٰ میں مفتی اعظم کا شاگرد تو ہو جاؤں. دن بھر میں کئی فتوے لکھ کر شام کے وقت فائل میں میں رکھ دیتا اور تمام مفتی لوگ رکھ دیتے. مفتی اعظم اپنے جب 12 بجے رات کو اندر تشریف لے جاتے، فائل بغل میں دبا لیتے، اندر پہنچ جاتے. صبح جب آپ تشریف لاتے اپنی مسند پر، فائل بغل میں دبی رہتی، لا کر سامنے رکھتے. اب وہ فائل دارالافتاء میں پہنچ جاتی، سب کے فتووں پر اتنے تمطراق کے ساتھ اصلاحات درج ہوتی، اتنا کچھ لکھا ہوتا جتنا ہم لوگوں نے نہیں لکھا ہوتا. اسی وہ سب فتوے ہم نے بھیج دیے مستفتی کے پاس. چاہیے یہ تھا کہ وہ سب ہم لوگ چھپا لیتے اور اس کی نقل فتویٰ حاصل کرنے والے کو دے دیتے، تو آج مفتی اعظم کا علمی شاہکار اور ان کے اصلاح کے طریقے اور فتووں کو صحیح ڈھنگ پر لگانے کا ایک شعور جو ملتا ہے وہ اس سے آج ہم حاصل کریں. آج وہ ہوتے وہ اوراق تو ہم اپنے درسگاہوں میں مفتیوں کے کورس میں اس کو داخل کرتے کہ اس کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ فتوے کی اصلاح کس طرح دی جاتی. مفتی اعظم قبلہ ایک ایک لفظ کے اوپر گہری نظر رکھتے تھے. میں ان دنوں میں جب بریلی شریف میں فتویٰ نویسی کے لیے جاتا تو میں نے عرض کی، حضور کچھ خطوط کے جوابات لکھ جانے